بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ ابراہیم کی آیت 22 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے قاسم رضیعی، اور سامن ابھی سخ کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامن پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور پھر ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ شامل رہے گی۔ پروگرام گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد تاریخی حالات و واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہمارا اگلا پروگرام پاکستان و افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران آپ سماعت فرمائیں گے، اور اس پروگرام کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام اسلام کی معرفت آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام اسلام کی معرفت کے بعد ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام مقدس دفاع پیش کیا جائے گا۔ سامعین، اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور سامعین کے لیے ایک سہولت بھی موجود ہے، آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، انٹرنیٹ پر ہمارے لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق شام 6:30 بجے سنتے ہیں۔ تو اب سے کچھ لمحوں بعد ہم پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جاتی ہیں، تو لیجیے سماعت فرمائیے ہمارے ساتھی حسن تقوی سے خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ خاتون مجسٹریٹ کے سلسلے میں کہے گئے الفاظ پر بےحد افسوس ہے، توہین عدالت کیس میں شو کاز نوٹس کا عمران خان کی جانب سے عدالت کو تحریری جواب۔ ہندوستان میں راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا کا آغاز۔ ایران کے وسطی علاقے میں بری فوج کی سالانہ مشقیں شروع، فوجی کمانڈر کا صہیونی حکومت کو انتباہ۔ اور فلسطینیوں کے خلاف صہیونی فوجیوں کی جارحیت اور وحشی گری کا سلسلہ جاری، ایک اور فلسطینی شہید متعدد گرفتار۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے توہین عدالت کیس میں اپنا جواب جمع کرا دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے الفاظ پر افسوس ہے اور میں عدلیہ کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر 19 صفحات پر مشتمل نیا تحریری جواب جمع کرایا۔ اس سے پہلے انہیں عدالت کی طرف سے شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ عمران خان نے اپنے تحریری جواب میں اسلام آباد کی خاتون مجسٹریٹ زیبا چودھری سے متعلق اپنے الفاظ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غیر ارادی طور پر منہ سے نکلے الفاظ پر انہیں بہت افسوس ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ شہباز گل پر جسمانی تشدد کی خبر پر مجھ سے غیر ارادی طور پر یہ الفاظ ادا ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں یقین دہانی کراتا ہوں کہ عدالت اور ججوں کی عزت کرتا ہوں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میرا مقصد خاتون جج کے احساسات اور جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا، اور نہ ہی انہیں دھمکانے کا کوئی ارادہ تھا۔ عمران خان نے اپنے تحریری جواب میں توہین عدالت کا شو کاز نوٹس واپس لینے کی بھی استدعا کی ہے اور کہا ہے کہ امید کرتا ہوں کہ اب وہ درگزر کے اصولوں کو عدالتیں اس کیس میں بھی نافذ کریں گی۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس پارٹی نے آج سے بھارت جوڑو یاترا کا آغاز کر دیا ہے، جس کے لیے مرکزی رہنما راہل گاندھی جنوبی شہر کنیا کماری پہنچ گئے ہیں۔ 7 ستمبر سے کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا ملک کے انتہائی جنوبی شہر کنیا کماری سے شروع ہو کر ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں اختتام پذیر ہوگی۔ بھارت جوڑو یاترا شروع کرنے سے پہلے کانگریس کے مرکزی رہنما راہل گاندھی نے ریاست تامل ناڈو کے سری پیپر ممدور میں اپنے والد آن جہانی راجیو گاندھی کی یادگار پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ راہل گاندھی نے اپنے والد کی یادگار پر ایک دعائیہ تقریب میں بھی شرکت کی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں 1991 میں سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ایک جلسے کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔ اس موقع پر راہل گاندھی نے کہا کہ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا نفرت کو ختم کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے والد کو نفرت کی بنیاد پر قتل کیا گیا تھا، آج ہم اس نفرت کو ملک سے ختم کرنے نکلے ہیں۔ کنیا کماری سے کشمیر تک 3,500 کلومیٹر سے زیادہ تک کے فاصلے کی یہ پیدل یاترا 5 مہینے تک جاری رہے گی، جس میں راہل گاندھی کے ساتھ ساتھ پارٹی کے متعدد اہم لیڈران بھی شامل ہوں گے۔ افغانستان کے عوامی حلقوں نے کہا ہے کہ صوبہ قندھار کی فضاؤں میں B-52 بمبار اور F-35 طیاروں کو پرواز کرتے دیکھا گیا ہے۔ نیوز ایجنسی شفقنا کے مطابق صوبہ قندھار کے بعض شہریوں نے بتایا ہے کہ امریکی انخلا کے ایک سال کے بعد پہلی بار صوبے کی فضاؤں میں ایسے دیو ہیکل طیارے اڑتے دکھائی دیے ہیں۔ B-52 بمبار اور F-35 طیارے صرف امریکی فوج ہی استعمال کرتی ہے۔ دوسری جانب مقامی طالبان عہدیداروں نے اس خبر کی تردید کی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ حال ہی میں افغانستان کی فضاؤں میں امریکی ڈرون طیاروں کو بھی پروازیں بھرتے دیکھا گیا ہے۔ پیر کے روز بھی مشرقی افغانستان کے صوبے غزنی میں ایک امریکی ڈرون طیارے کے پرواز بھرنے کی خبریں موصول ہوئی تھیں۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے درپیش خطرات کا مقابلہ کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل غلام علی رشید نے بری فوج کی سالانہ مشقوں کے آغاز پر اہم کمانڈروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران اپنی سلامتی کو درپیش ہر خطرے کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا۔ بریگیڈیئر جنرل رشید نے جرائم پیشہ صہیونی حکام کے بیانات اور ایران کی ایٹمی تنصیبات، مفادات اور قومی سلامتی کے خلاف انٹیلیجنس اور فوجی خطرات پیدا کرنے کے اعترافات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی کے لیے ایک خطرے کے طور پر صہیونی حکومت ہمارا پہلا ٹارگٹ ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر نے کہا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایران کے مفادات اور سلامتی کے خلاف صہیونی حکومت کا ہر دھمکی آمیز اقدام امریکہ کی ہم آہنگی اور حمایت سے انجام پاتا ہے، لہذا ہمارا جواب بھی ٹھوس اور یقینی ہوگا، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی سلامتی اور مفادات کے لیے خطرات پیدا کرنے والے اقدامات میں اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے والے گروہوں، عناصر اور حکومتوں کو خبردار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے اقدامات کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ بریگیڈیئر جنرل غلام علی رشید نے بری فوج کی مشقوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہماری مسلح فوج مکمل انٹیلیجنس تسلط کے ساتھ دشمن کی نقل و حرکت پر پوری نظر رکھے ہوئے ہے اور ہر قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی پوری طرح تیار ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر نے کہا کہ فوجی مشقوں کی منصوبہ بندی موجودہ اور آئندہ کے خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے کی گئی ہے، اور ہم چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے خطرات پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی بری فوج کی 2 روزہ سالانہ مشقیں بدھ سے مرکزی ایران کے وسیع فوجی علاقے میں شروع ہوئی ہیں۔ ان مشقوں میں ایران کی بری فوج کے پیادہ جوانوں کے علاوہ بکتر بند ڈویژن، توپ خانے، ایئر ونگ، ڈرون یونٹ، انجینئرنگ کور، ہیلی بورین، الیکٹران وار یونٹ اور لاجسٹک یونٹ حصہ لے رہے ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے دہشت گرد امریکی فوج، صہیونی حکومت اور ان کی میزبانی کرنے والے ملکوں کو ایران کی سلامتی کے خلاف کسی بھی اقدام کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ ایران کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے کہا کہ دہشت گرد امریکی فوج اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں کو سینٹ کوم سے جوڑ کر علاقے میں اپنی خالی جگہ پر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران سمجھتا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے انٹیلیجنس اور آپریشنل وسائل بھی صہیونی حکومت کے اختیار میں دیے جانے کا امکان ہے، جس سے ایران کی سلامتی کے لیے خطرات میں اضافہ ہوگا۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے کہا کہ دہشت گرد امریکی فوج کے میزبان ملکوں کو اس سلسلے میں زبانی اور تحریری انتباہ دیا جا چکا ہے، جبکہ وزارت خارجہ کے ذریعے بھی پیغامات بھیجے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران فوجی ڈرون اور میزائل مشقوں کے ذریعے بھی لازمی انتباہ دینے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے خطرات کے مقابلے میں اپنی آمادگی کا اعلان کرتا رہا ہے۔ میجر جنرل محمد باقری نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ہمسایہ ملکوں کو ہمارا مخلصانہ اور دائمی مشورہ یہ ہے کہ مکمل بھائی چارے کے ساتھ علاقے کی سلامتی کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کریں اور بیرونی طاقتوں پر ہرگز بھروسہ نہ کریں۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے شہر توباس میں واقع الفارا کیمپ پر حملہ کر کے ایک اور فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ فلسطین کی خبر رسائی ایجنسی شہاب نے ہلال احمر کے ذریعے سے خبر دی ہے کہ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے جنوبی شہر توباس میں واقع الفارا کیمپ پر حملہ کیا ہے، جس کے دوران انہیں نہتے فلسطینیوں کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ صہیونی فوجیوں نے خالی ہاتھ مقابلہ کرنے والے فلسطینیوں پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ صہیونی فوجیوں نے منگل کے روز بھی جنین میں واقع فلسطینی کیمپ پر حملہ کر کے ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔ عراق کے صدر دھڑے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اربعین حسینی کی تقریب کو خراب کرنے کا منصوبہ بنانے والوں کو فرصت دینا نہیں چاہیے۔ عراق کے صدر دھڑے کے رہنما نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ ایک گروہ فتنے کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے کہا کہ اربعین حسینی کی تقریب کے دشمنوں سے صدامی باسیوں اور کسی بھی گھٹیا انسان سے یہ فرصت سلب کر لینی چاہیے۔ اربعین حسینی کی تقریب 20 صفر المظفر کو منائی جائے گی، اور بحران کرونا کے بعد پہلی بار زمینی سرحدیں کھولے جانے کی وجہ سے ایرانی زائرین بھی اس سال 40 ملین مارچ میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ شریک ہیں۔ فارس خبر رسائی ایجنسی کے مطابق عراق کے صدر دھڑے کے سربراہ سید مقتدی صدر نے منگل کی شام 40 کی تقریب کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا ہے کہ ہمیں عبادتوں، خدائی نشانیوں اور مقدس چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ عراق کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سب کے کاندھوں پر ہے۔ بحرین کی اسلامی تحریک کے رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے پارلیمانی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نام نہاد انتخابات میں شرکت ظلم اور ناانصافی کی تائید کرنے کے مترادف ہے۔ سامعین، اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ آپ خبروں کے بعد پروگرام گرد و پیش میں سماعت فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ اور سامعین، اس مرحلے میں پیش خدمت ہے ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سماعت فرمایا کہ بحرین کے اسلامی تحریک کے رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے پارلیمانی انتخابات کا بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نام نہاد انتخابات میں شرکت ظلم اور ناانصافی کی تائید کرنے کے مترادف ہے۔ بدھ کے روز بحرین کے بزرگ مذہبی رہنما اور اسلامی تحریک کے سربراہ آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کے اعلان کے ساتھ کہا ہے کہ بحرین کے شاہی نظام کے ذریعے کرائے جانے والے انتخابات خود کو نقصان پہنچانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی ووٹنگ میں حصہ لینا عقل، شریعت اور تفکر پر مبنی طرز زندگی کے منافی ہے۔ بحرین کے اسلامی تحریک کے سربراہ نے کہا کہ ایسے انتخابات کو مسترد کر دینا چاہیے کہ جس میں عوام کے مسائل اور موضوعات کو نظر انداز کیا جا رہا ہو اور آمریت کو فروغ مل رہا ہو۔ واضح ہے کہ بحرین کے پارلیمانی انتخابات اکتوبر کے مہینے منعقد ہونے والے ہیں۔ اس سے قبل بھی بحرین کے بزرگ مذہبی رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے اپنے ایک پیغام میں بحرینی عوام کو صہیونیوں کے ساتھ ہر طرح کے تجارتی معاملات اور لین دین کی بابت خبردار کیا تھا۔ بزرگ مذہبی رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے بحرینی عوام کو صہیونیوں کے ہاتھوں زمین اور مکان بیچنے کی بابت خبردار کرتے ہوئے اسے مذہب، تاریخ اور ملک کو فروخت کرنے کے مترادف قرار دیا تھا۔ آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے مزید کہا تھا کہ رقم کے بدلے صہیونی نہ صرف بحرینیوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں بلکہ ان کے ضمیر کا بھی قتل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا تھا کہ آج بحرین ایک اسلامی ملک ہے، لیکن صہیونیوں کے ذریعے آبادی کا تناسب بگاڑنے والے ایجنڈے کے تحت کل یہ ملک صہیونیوں اور مسلمانوں کا ملک ہوگا، اور اس کے اگلے مرحلے میں بحرین ایک ایسا صہیونی ملک ہوگا جہاں مسلمانوں کو کچل دیا جائے گا۔ آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے کہا کہ صہیونیوں کو زمین بیچنا صرف مٹی اور پتھر فروخت کرنا نہیں، بلکہ صہیونیت کے ہاتھوں قوم، امت اور تمام مذہبی اقدار کو فروخت کرنا ہے۔ واضح ہے کہ آل خلیفہ حکومت نے بحرین میں ایک صہیونی علاقے کی تعمیر کی سازش رچی ہے، جس سے اس اسلامی سرزمین پر اسرائیلیوں کے قبضے کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ بحرین میں آل خلیفہ کی آمریت کے خلاف سن 2011 میں عوامی تحریک شروع ہوئی تھی، جسے شاہی حکومت نے ریاض کی مدد سے کچلنے کی ناکام کوشش کی۔ بحرینی عوام آزادی، انصاف اور جمہوریت پر مبنی حکومت کے خواہاں ہیں، تاہم آل خلیفہ نے عوامی تحریک کو ختم اور عوامی مطالبات کو دبانے کے لیے اس ملک کے سینکڑوں شہریوں کو شہید اور ہزاروں کو زخمی اور قید کیا ہوا ہے۔ آل خلیفہ نے دسیوں مخالفوں کی شہریت بھی ان سے چھین لی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بحرین کے آمرانہ نظام کے قید خانوں میں منظم ٹارچر کی مذمت کرتے ہوئے سیاسی اصلاحات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ بحرین کی شاہی حکومت اپنا اقتدار بچانے کے لیے سعودی عرب، امریکہ اور اسرائیل کا سہارا لے رہی ہے، جس کی وجہ سے بحرینی عوام میں غم غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش ہی پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الصبح بدا من طالعته والليل دجا شب کی رونق اللہ 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 کنز الکرامی مولا نعمی ہادی الامم شریعتی نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجی اور راہنما شریعت کے اللہ 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 ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اے جاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 جبریل اتا لیلت اسرا و جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت شرف ان کو بخشا اللہ 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 اللہ.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 16 شہریور، 10 سفر المظفر اور 7 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سات ستمبر سن 1610 عیسوی کو برصغیر کے معروف عالم دین شہید سالس علامہ نورا شوستری شہید ہوئے۔ آپ 1549 عیسوی میں ایران کے شہر شوستر میں پیدا ہوئے تھے۔ علامہ شوستری 1584 عیسوی میں ہندوستان گئے اور مغلیہ سلطنت کے دارالحکومت آگرے میں قیام کیا۔ مغل شہنشاہ اکبر اعظم نے آپ کو قاضی کا عہدہ تفویض کیا۔ وہ عہد جہانگیری میں قاضی عسکر یعنی فوج کے قاضی مقرر ہوئے۔ جہانگیر کے دور میں ہی علامہ شوستری کے مخالفین نے مغل بادشاہ سے قربت حاصل کر کے آپ کے خلاف اس حد تک ورغلایا کہ بالآخر بادشاہ نے 7 ستمبر 1610 عیسوی میں آپ کو شہید کروا دیا۔ آگرے میں شہید سالس کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے اور دور و نزدیک سے لوگ مزار کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ آپ کی تالیفات میں مصائب النصواب اور احقاق الحق کے علاوہ مجالس المومنین کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ سات ستمبر سن 1822 عیسوی کو برازیل نے پرتگال سے آزادی حاصل کی۔ 19ویں صدی کے اوائل میں برازیل لاطینی امریکہ کا واحد پرامن ملک تھا، لیکن یورپی ملکوں من جملہ پرتگال پر نیپولین بوناپارٹ کے قبضے کے بعد پرتگال کا بادشاہ اپنے اہل خاندان کے ساتھ فرار اختیار کر کے برازیل آ گیا۔ اسی وجہ سے برازیل کے حالات بھی بدامنی کا شکار ہو گئے۔ نیپولین کی شکست کے بعد پرتگال کا بادشاہ پرتگال واپس آ گیا، لیکن اس کا بیٹا وائس رائے کی حیثیت سے برازیل میں ہی رہا۔ اس نے 14 سال کے بعد 7 ستمبر 1822 عیسوی کو پرتگال سے برازیل کی وابستگی ختم کر کے آزادی کا اعلان کر دیا اور خود پیدرو اول کے نام سے ملک کا سلطان بن گیا۔ دس سفر المظفر 1263 ہجری قمری کو معروف عالم دین اور ادیب ملا جعفر شریعت مدار تہرانی نے وفات پائی۔ وہ 1197 ہجری قمری میں پیدا ہوئے اور اپنے دور کے مشہور علماء و دانشوروں سے کسب فیض کیا۔ آپ کچھ عرصے تک قاضی بھی رہے۔ عربی ادب کے علاوہ آپ کو شعر کہنے میں بھی مہارت حاصل تھی، لیکن اصل شہرت آپ کی متعدد تصانیف کی وجہ سے ہے۔ ملا جعفر شریعت مدار تہرانی نے اصول فقہ، حکمت و فلسفہ، علم کلام اور اخلاق پر اہم کتابیں لکھی ہیں۔ سولہ شہری ور سن 1363 ہجری شمسی کو عصر حاضر کے ایک ایرانی عالم دین آیت اللہ مرزا محمد باقر آشتیانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1284 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے۔ آیت اللہ میر محمد باقر آشتیانی ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے عراق کے حوزہ علمیہ نجف اشرف تشریف لے گئے اور اس زمانے کے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ آیت اللہ باقر آشتیانی اجتہاد کے درجے پر فائز ہونے کے بعد تہران واپس آ گئے اور دینی طلباء کی تعلیم و تربیت میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی جملہ تالیفات میں ارشاد از نظر اسلام اور مالکیت در اسلام کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ سولہ شہری ور 1392 ہجری شمسی کو ممتاز ایرانی فقی آیت اللہ سید حسن طاہری خرم آبادی نے وفات پائی۔ وہ خرداد سن 1317 ہجری شمسی میں ایران کے ایک وسطی شہر خرم آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی الحاج سید حیدر طاہری خرم آبادی آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری یزدی کے ممتاز شاگردوں اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ آیت اللہ حسن طاہری ابتدائی تعلیم کے بعد قم چلے گئے اور وہاں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے کسب فیض کیا۔ آپ کو پہلوی حکومت کے خلاف برسوں کی مزاحمت کے دوران بارہا شاہ کی خفیہ پولیس ساواق نے گرفتار اور جلا وطن کیا۔ انقلاب سے پہلے آپ کی سیاسی فعالیت محدود نہیں تھی اور انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی آپ نے مختلف اہم ذمہ داریاں سنبھالی، جن میں حج کے امور اور پاسداران انقلاب اسلامی میں حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی نمائندگی، پاکستان میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نمائندگی، مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل اور اس کی پریزائڈنگ کمیٹی کی رکنیت شامل ہے۔ آیت اللہ سید حسن طاہری رہبر انقلاب اسلامی کے حکم پر تہران کے امام جمعہ بھی رہے۔ سولہ شہریور 1357 ہجری شمسی کو ایرانی علماء کی دعوت پر تہران کے 20 لاکھ انقلابی عوام نے تہران کے شہیات اسکوائر پر حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اسی روز شہیات اسکوائر کا نام بدل کر آزادی اسکوائر رکھ دیا گیا۔ اس احتجاجی مظاہرے کی قیادت آیت اللہ طالقانی کر رہے تھے۔ طاغوتی حکومت کے اہلکاروں نے آیت اللہ طالقانی کی توہین کرنے کی کوشش کی، لیکن مظاہرین نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ آزادی اسکوائر پر ایک قرارداد پڑھ کر سنائی گئی، جسے حاضرین نے پرزور تائید کر کے منظور کر لیا۔ اس قرارداد میں ملک کی آزادی، خود مختاری، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اسلامی حکومت کے قیام اور خفیہ پولیس ساواک اور شاہی نظام حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں، اور سامعین اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام، افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
سامعین، ہفتے وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران افغانستان اور پاکستان میں رونما ہونے والے اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، افغانستان کے دارالحکومت کابل کے 70ویں سیکیورٹی زون میں کار بم دھماکے میں 3 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ یہ دھماکہ افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کے انخلا کی 1 سال پورے ہونے پر ہوا۔ کابل سمیت افغانستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ دھماکوں کا تسلسل ظاہر کرتا ہے کہ طالبان حکومت اس ملک میں بد امنی پر قابو پانے کے دعوے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور داعش دہشت گرد گروہ افغانستان میں دہشت گردانہ کاروائیوں کی ذمہ داری بھی قبول کر رہا ہے۔ گزشتہ سال اگست میں طالبان کی حکومت کے آغاز کے بعد سے داعش دہشت گرد گروہ نے افغانستان کے مختلف حصوں میں مہلک حملے اور دھماکے کر کے طالبان کی جانب سے سیکیورٹی کے دعوے کو بارہا چیلنج کیا ہے۔ سامعین، ان دہشت گردانہ حملوں میں جن میں سینکڑوں افراد ہلاک یا زخمی ہوئے، داعش نے ان کی ذمہ داری قبول کی، لیکن بدامنی کے اقدامات میں اس گروہ کے واضح کردار کے باوجود طالبان حکومت کی جانب سے افغانستان میں داعش کی سرگرمیوں کو قابو کرنے اور انہیں دبانے کے لیے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے گئے۔ داعش کے مہلک اور انسانیت سوز اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے، جسے افغانستان میں استحکام اور امن میں خلل ڈالنے والا اہم گروہ سمجھا جاتا ہے، اگرچہ ان حملوں میں داعش کا اصل ہدف شیعہ طبقہ تھا، لیکن اس ملک میں دیگر گروہ اور فرقے اس کا ہدف ہیں۔ داعش کی دہشت گردانہ کاروائیاں وسیع پیمانے پر جاری ہیں، اور کابل میں ہندو مندر پر داعش گروپ کے حالیہ حملے نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ اس دہشت گرد گروہ نے تمام مذاہب اور مکاتب فکر کے پیروکاروں کو اپنے حملوں کے ایجنڈے پر ڈال دیا ہے۔ سامعین، علاقائی مسائل کے ممتاز تجزیہ کار بہرام زاہدی نے کہا کہ افغانستان میں داعش کے مقاصد میں سے ایک افغان معاشرے میں خاص طور پر شیعہ اور سنی کے درمیان اختلافات اور تفرقہ پیدا کرنا ہے، جو کہ اس سلسلے میں اب تک ناکام رہا ہے۔ مثال کے طور پر داعش نے قندھار کی شیعہ مسجد میں جو دھماکہ کیا اس کے ساتھ شیعہ اور سنیوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن خوش قسمتی سے ماحول بالکل الٹ گیا اور قندھار کے سنی عوام کی شیعوں کو خون کا عطیہ دینے کے لیے لمبی لائن اس بات کا غماز تھی کہ افغانستان کی فضا کس قدر برادرانہ ہے اور مسلمانوں کے اتحاد بدستور برقرار ہے۔ اگرچہ یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان میں داعش دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیاں کم ہوں گی، لیکن اس ملک میں داعش کی ہلاکت خیز اور انسانیت سوز سرگرمیوں کا رجحان نہ صرف کم نہیں ہوا بلکہ اس کا دائرہ کار بھی بڑھ گیا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ طالبان حکومت کے دعوے کے برعکس مختلف علاقوں میں داعش کی دہشت گردانہ کاروائیوں نے افغانستان کے عوام کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے، لیکن یہ کام طالبان کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے جو اپنی تمام تر سہولیات اور صلاحیتیں استعمال کر رہے ہیں۔ طالبان کو چاہیے کہ داعش دہشت گردوں اور دیگر انتہا پسند گروہوں کے خلاف سنجیدہ کارروائی کا آغاز کرے تاکہ وہ افغانستان کے معاشرے میں عوامی تحفظ اور خاص طور پر اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے کے اپنے دعوے کو پورا کر سکیں۔ سامعین، افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے ایک سال پورے ہونے کے موقع پر اس ملک میں وائٹ ہاؤس کی دو دہائیوں کی ناکام موجودگی کی کارکردگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ امریکہ جس نے 2021 میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بہانے افغانستان پر قبضہ کیا، اس ملک میں اپنی دو دہائیوں کی ناکام موجودگی میں افغانستان کے عوام کے لیے ایک ایسا بدنما ورثہ چھوڑا جس کے تباہ کن اثرات کئی دہائیوں تک واضح رہیں گے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان میں اپنی 20 سالہ موجودگی میں القاعدہ اور طالبان کو تباہ کرنے کے بہانے انتہا پسندی کو نہیں دبایا، لیکن اس ملک میں داعش سمیت دہشت گردوں کی مزید سرگرمیوں کے لیے زمین ہموار کی ہے۔ امریکہ اور نیٹو کے دیگر رکن ممالک نے افغانستان میں عدم تحفظ کی شدت اور دہشت گردی کے پھیلاؤ کے علاوہ افغانستان میں دو دہائیوں سے جاری بے نتیجہ جنگ کے دوران ملک کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے، ہزاروں عام شہریوں اور بے گناہ لوگوں کی ہلاکت، منشیات کی پیداوار میں اضافے اور اسے دوسرے ممالک تک پہنچانے میں سہولت فراہم کی، یہاں تک کہ فروری 2021 میں طالبان گروہ اور امریکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کی شرائط کی بنیاد پر بھی ایک نظریہ یہ ہے کہ اس معاہدے نے افغانستان کے سابق صدر محمد اشرف غنی اور طالبان کی حکومت کا تختہ الٹنے اور طالبان کے لیے اس ملک میں دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کی راہ ہموار کی۔ امریکی فوجیوں کے افغانستان سے انخلا کو ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی اس ملک کے عوام کے خلاف انتقامی پالیسیاں جاری ہیں جس کی سب سے اہم مثال افغان اثاثوں کو روکنا ہے۔ سامعین، امریکہ کی جانب سے افغانستان کے مرکزی بینک کے 9 ارب ڈالر کے غیر ملکی کرنسی اثاثوں کو بلاک کرنے اور وائٹ ہاؤس کی اس پالیسی کے ساتھ یورپی ممالک کے تعاون نے افغان عوام کی بنیادی زندگی کو سخت چیلنج کر دیا ہے اور ان کے لیے ملکی معاشی حالات بہت مشکل بنے ہوئے ہیں۔ انہیں خوراک اور روزمرہ کی بنیادی ضروریات کی اشیاء تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ قومی کرنسی کی قدر میں کمی اور افغانستان میں مہنگائی میں بے لگام اضافے کے ساتھ ساتھ اس ملک سے باہر مرکزی بینک کے زر مبادلے کے وسائل تک طالبان کی رسائی کو روکنے کے لیے امریکی پابندیوں نے بین الاقوامی اداروں افغان عوام کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے ناکارہ کر دیا ہے۔ افغانستان میں ایک انسانی المیہ رونما ہونے کے درپے ہے جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ قحط اور بھوک مری کا شکار ہو رہے ہیں۔ سامعین، طالبان کے اقتدار میں آنے کو لے کر افغانستان کے عوام پر امریکہ اور مغربی ممالک کے دباؤ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ انہوں نے خود اس گروہ کے اقتدار میں آنے میں کئی وجوہات کی بنا پر فیصلہ کن کردار ادا کیا، جن میں اشرف کے دور میں افغان حکومت اور فوج کا کمزور ہونا بھی شامل ہے۔ موجودہ حالات میں افغانستان کے عوام پر امریکہ اور یورپ کے دباؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے طالبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک جامع حکومت کے قیام اور قوم کے عمل میں عوام کی سنجیدہ شرکت کے لیے زمین ہموار کریں۔ اس ملک کے سیاسی مستقبل کو مضبوط کرنا اور ایک پائیدار حکومت کا تعین کیا جانا افغانستان کی نازک صورتحال میں تبدیلی کے لیے مفید واقع ہو سکتا ہے۔ گزشتہ اگست میں افغانستان میں طالبان حکومت کی سرگرمیوں کے آغاز کے بعد سے اس گروپ کے عہدیداروں کے ساتھ دو طرفہ یا کثیر الجہتی ملاقاتوں میں ایران نے بارہا ایک جامع حکومت کی تشکیل کی ضرورت پر زور دیا ہے اور اسے افغانستان کے بحران سے نکلنے کا واحد راستہ قرار دیا۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر اور مستقل نمائندہ زہرا ارشادی نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں افغانستان کے بارے میں اپنی تقریر میں ایک بار پھر افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ افغانستان میں ایک جامع حکومت کے قیام کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کا موقف ایک ایسی حکمت عملی ہے جو اس ملک میں بحران کو کم کرنے اور استحکام کے قیام میں مدد دے سکتی ہے۔ سامعین، اقوام متحدہ میں ایران کی نائب مستقل مندوب اور سفیر زہرا ارشادی نے افغانستان کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ افغانستان سے بیرونی افواج کے غیر ذمہ دارانہ طریقے سے انخلا اور اس ملک میں طالبان کو برسر اقتدار آئے ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، لیکن یہ ملک اب بھی مسائل و مشکلات میں گرفتار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اس وقت 2.5 کروڑ لوگ افغانستان میں انتہائی غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ خواتین اور لڑکیاں تعلیم سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور طالبان بین الاقوامی معاہدوں اور اپنے وعدوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ زہرا ارشادی نے کہا کہ افغانستان کی المناک صورتحال کی ذمہ دار وہ بیرونی افواج ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف مہم کے بہانے افغانستان پر غاصبانہ قبضہ کیا اور اس کو تباہ و برباد کر کے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھاگ کڑی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی افسوسناک صورتحال سے ثابت ہوتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بہانے اور امن و استحکام نیز جمہوریت قائم کرنے کے دعوے کے ساتھ دوسرے ملکوں میں فوجی مداخلت عوام کو ناقابل تلافی نقصانات پہنچاتی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی نائب مستقل مندوب نے کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ افغانستان کی حمایت اور مدد کا سلسلہ جاری رکھے تاکہ اس ملک کے عوام کو زندگی اور حفظان صحت کی ضروری سہولیات فراہم ہو سکیں۔ انہوں نے اسی کے ساتھ افغانستان کا قومی سرمایہ واپس کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا یہ اثاثے افغان قوم کے ہیں اور ان کی واپسی سے افغانستان کی معیشت کی بہتری میں مدد ملے گی۔ سفیر ایران کا کہنا تھا کہ افغان عوام کے اثاثوں کی واپسی کو سیاسی مسائل سے مشروط کرنا صحیح نہیں ہے۔ دوسری جانب افغانستان سے متعلق انسان دوستانہ امور میں اقوام متحدہ کے کوآرڈینیٹر رامیز الکواروف نے کہا کہ صرف امریکہ میں افغانستان کے منجمد اثاثوں کی بحالی سے اس ملک میں اب تر انسانی صورتحال بہتر نہیں ہوگی، بلکہ اثاثوں کی بحالی کے ساتھ ہی افغان عوام کی وسیع اور بھرپور امداد بھی ضروری ہے۔ انہوں نے افغانستان کو انتہائی غریب ملک قرار دیا اور کہا کہ افغان عوام کے معاشی حالات اتنے ہی بدتر ہو چکے ہیں کہ بعض لوگ اپنے جسمانی اعضاء اور یہاں تک کہ اپنے بچوں کو فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سامعین، دریا اسنا خوراک کے عالمی پروگرام کی سربراہ میری آلن نے کہا کہ افغانستان کے 60 لاکھ لوگوں کو بھوکمری کا سامنا ہے اور انہیں ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوراک کے عالمی پروگرام کو افغانستان میں بھوکوں کو غذا پہنچانے اور اس ملک کے عوام کو بھوکمری سے بچانے کے لیے عالمی برادری کے بھرپور تعاون اور مدد و حمایت کی اشد ضرورت ہے۔ 15 اگست افغانستان سے امریکہ کے ذلت آمیز انخلا اور طالبان کے اقتدار میں آنے کی پہلی سالگرہ ہے۔ افغانستان پر 20 سالہ فوجی جارحیت اور قبضے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی ایک سال قبل غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے، لیکن افغان عوام آج بھی اس جنگ کے تخریبی اثرات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگرچہ جنگ بظاہر ختم ہو چکی ہے، لیکن غربت، بے روزگاری اور بدامنی افغانستان پر ہنوز سایہ فگن ہے اور امن و سکون کا قیام اس ملک کے عوام کے لیے قصہ پارینہ بنا ہوا ہے۔ سامعین، امریکی فوج کے 20 سالہ قبضے نے افغان عوام کو لاتعداد مسائل اور مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ افغانستان کے مظلوم عوام بدستور دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مشکلات کا شکار ہیں۔ امریکہ 20 سال تک انسانی حقوق، حقوق نسواں، بچوں کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ، امن و امان کے قیام، دہشت گردی کے خلاف جنگ، دنیا میں افغانستان کے وقار کو بحال کرنے جیسے خوبصورت نعروں کے ذریعے اس ملک میں اپنی فوجی موجودگی کا جواز فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکیوں کے فرار کے بعد یہ راز بھی کھلا کہ افغانستان میں منشیات کی پیداوار میں 2001 کے مقابلے میں 40 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ افغانستان کے عوام بدستور اقتصادی اور سیاسی مسائل و مشکلات کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کی جاری کردہ تازہ رپورٹ میں کہا گیا کہ افغانستان میں غذائی سیکیورٹی کا معاملہ ایک المیہ کی شکل اختیار کر گیا ہے اور تقریباً 2 کروڑ لوگ شدید بھوک اور غذائی قلت کا شکار ہیں۔ سامعین، ورلڈ فوڈ پروگرام کے ترجمان وحید اللہ امانی کا کہنا ہے کہ افغان عوام کے لیے غذائی اشیاء فراہم کرنے کی غرض سے $170 ملین کی ضرورت ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ اس خطیر رقم کی فراہمی کے لیے فوری اقدام کرے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان پر طالبان کے تسلط کے بعد عالمی برادری کی جانب سے امداد منقطع کرنے اور سرکاری اثاثے منجمد کرنے کے اقدام نے اس ملک کی حکومت کو تباہی کے دہانے پر دھکیل دیا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ادا نہیں کی جاتی، بنیادی خدمات فراہم نہیں کی جاتی، مالیاتی شعبہ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے اور آزاد معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ افغانستان کی معاشی تباہی، جس کی مختلف جہتیں اور نتائج ہیں، جیسے مہنگائی، خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، اس ملک کے لاکھوں لوگوں کے لیے بھوک اور قحط کا خطرہ، نیز لوگوں کی دوسرے ممالک کی طرف ہجرت میں شدت پیدا ہوئی ہے، افغانستان میں ناسازگار سماجی اور اقتصادی حالات کا نتیجہ ہیں۔ لندن اسکول آف اکنامکس میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر فواز گرگس کہتے ہیں، افغان معیشت پر اعتماد میں کمی افغانی کرنسی کی قدر میں تیزی سے گراوٹ کا سبب بنی ہے اور اس نے لوگوں کو غیر ملکی انسانی حقوق تنظیموں پر انحصار کر دیا ہے۔ افغانستان کے موجودہ حالات اور افغانستان کی تاریخ کے سب سے بڑے بحران سے ملک کے مستقبل کے بارے میں بین الاقوامی اداروں کی متعدد وارننگز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شعبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عالمی برادری نے بر وقت اور مؤثر اقدام نہ کیا تو اس ملک کو اس بحران سے نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ معیشت کی تباہی سے جو بحران پیدا ہوا ہے اس کے نتائج صرف افغانستان کی سرحدوں تک محدود نہیں رہیں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، السلام علیکم۔ پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ایران: معاہدہ آئی اے اے کا سیاسی کھیل بن گیا ہے۔ روزنامہ کیہان: ایران نے 10,000 میگاواٹ ایٹمی بجلی پیدا کرنا ٹارگیٹ مقرر کر لیا۔ اور روزنامہ گارڈین: یوکرین کی جنگ اور توانائی کا بحران ٹرس کے ایجنڈے میں شامل، بائیڈن سے برطانوی وزیر اعظم کی گفتگو۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ تہران ٹائمز: ایٹمی معاہدے میں جنگ الفاظ۔ تہران ٹائمز اس بارے میں لکھتا ہے کہ جیسے ہی ایران نے امریکی مسودے کا جواب دیا ہے، ویسے ہی مغربی میڈیا نے اپنی پروپیگنڈا مشین چلا دی اور یہ بات دہرانے لگے کہ ایران کا جواب غیر تعمیری تھا۔ تہران کو معاہدے کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بھی قرار دے دیا گیا۔ ایران نے پھر بھی اعلان کیا ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لے گا۔ تہران کی اصل درخواست ہے کہ یورپ اور امریکہ کی جانب سے پیش کیے گئے مسودے سے مبہم الفاظ اور عبارات ختم کیے جائیں اور واشنگٹن کی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ نکلنے کا راستہ بھی بند ہو۔ ادھر یورپی یونین کی خارجہ پالیسی ادارے کے سربراہ جوزف بوریل نے پیر کے روز دعویٰ کیا تھا کہ ایران کا جواب معاہدے کے جلد مکمل ہونے کا باعث نہیں بنے گا۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ معاہدہ جلد منعقد ہونے کی جانب سے وہ پہلے سے کم امید رکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں ایران کے ایٹمی مذاکرات کار ٹیم کے سینئر مشیر پروفیسر محمد مرندی نے ٹویٹ کیا تھا کہ بوریل صاحب امریکہ کے اتحادی ہیں اور یہ بھول بیٹھے ہیں کہ نئے مذاکرات اس لیے شروع کیے گئے کہ مغرب نے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ایران پر نئی پابندیاں اور حد درجہ دباؤ مسلط کر کے ملک کے عوام کو پریشان کرنے کی کوشش کی، جبکہ ایران معاہدے کا مکمل طور پر پابند رہا۔ ایران لوپ ہول اور ابہام قبول نہیں کرے گا۔ روزنامہ رائے الیوم: یوکرین کی جنگ میں جمہوریہ چیک کے ملوث ہونے کے خلاف 100,000 لوگوں کے مظاہروں کا کیا مطلب ہے؟ روزنامہ رائے الیوم اس بارے میں لکھتا ہے کہ چند روز قبل جمہوریہ چیک کے 10,000 عوام اپنے ملک کے حکام کے فیصلوں سے پریشان ہو کر سڑکوں پر نکل آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے چیک کے عوام کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی مضمون کے پلے کارڈز کے ساتھ دوسرے یورپی ممالک میں بھی مظاہرے ہوئے۔ ادھر یورپی حکام عوام کو توانائی اور ایندھن کم استعمال کرنے پر مجبور کر رہے ہیں اور کفایت شعارانہ پالیسیاں اپنائے ہوئے ہیں۔ توانائی کی قیمت کم سے کم دگنی ہو چکی ہے، جو کروڑوں یورپی شہریوں کی توانائی سے کہیں زیادہ ہے۔ یوکرین کی جنگ کے اثرات کو ہر گھر، ہر سڑک اور ہر یورپی کارخانے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ایشیا ایکسپریس بنگلہ دیش کی جدوجہد آزادی میں ہندوستان کے تعاون کو کبھی فراموش نہیں کریں گے، شیخ حسینہ۔ روزنامہ انقلاب مدارس کے تحفظ کے لیے جمعیت علماء ہند سرگرم کمیٹی تشکیل دی۔ اور روزنامہ خبریں، سیلاب کی تباہ کاریاں، مزید 18 افراد لقمہ اجل، متاثرین بے یار و مددگار، مسیحا کے منتصر۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ منصف، سن 2024 کے عام انتخابات کے لیے بی جے پی کی تیاریاں شروع۔ روزنامہ منصف نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ بی جے پی نے 2024 کے عام انتخابات کے لیے روڈ میپ تیار کرنا شروع کر دیا ہے اور اپوزیشن کیمپ میں زبردست سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ سرکردہ قائدین کا ایک اجلاس دہلی میں بی جے پی ہیڈ کوارٹرز پر منعقد ہوا۔ 144 نشستوں کا نشانہ مقرر کیا گیا، جو 2019 میں بہت کم مارجن سے پارٹی کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ پارٹی کو امید ہے کہ ان نشستوں پر مناسب گراؤنڈ ورک سے آئندہ الیکشن میں اس کی نشستوں کی تعداد میں اضافہ کرنے میں مدد ملے گی۔ روزنامہ نوائے وقت، عوام اور فوج کا رشتہ توڑنے والا پاکستان دوست نہیں ہو سکتا، شہباز شریف۔ نوائے وقت اخبار نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مسلح افواج اور عوام کے رشتے کو توڑنے والا پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں عمران خان کے توہین آمیز بیانات پر لائحہ عمل اختیار کرنے کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ وزارت داخلہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف قانونی کارروائیوں پر بریفنگ دی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ جو بھی ہماری مسلح افواج اور عوام کے درمیان تعلقات کو ٹھیس پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے افسروں اور جوانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے نہ صرف دشمن سے بچایا بلکہ ایک ایک چپے کی حفاظت کی۔ اور سامعین، اب پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ایران فرنٹ پیج ویب سائٹ، ایران مارکیٹ میں تیل اور گیس کی ترسیل کے لیے تیار ہے، وزیر پیٹرولیم جواد اوجی۔ مہر نیوز، ہر اس طریقہ کار کا خیر مقدم کرتے ہیں جو لبنان کے سیاسی اور اقتصادی استحکام کا باعث بنے، نائب صدر محمد مخبر۔ اور ارنا نیوز، علاقے کے مسائل علاقے کے ممالک حل کر سکتے ہیں، صہیونی حکومت کا راستہ ہموار نہ کیا جائے، امریکی فوج کے میزبان علاقائی ممالک کو ایران کی مسلح افواج کا تحریری انتباہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ اس پروگرام میں ہم قیامت کے دن نیک اور سعادت مند اور شقی و بدبخت افراد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے دو گروہ، اصحاب یمین اور اصحاب شمال کی جانب اشارہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ اصحاب یمین وہ افراد ہیں کہ جن کے نیک اور شائستہ کاموں کی وجہ سے ان کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وہ دنیا میں غلاموں کو آزاد کرنے پر توجہ دیتے ہیں، بھوکوں، یتیموں اور بوریا نشیں بے سہارا لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ایک جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا کے صعب العبور اور دشوار راہوں سے گزر کر ابدی و دائمی سعادت و سرفرازی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ لیکن اس گروہ کے مد مقابل اصحاب شمال ہوں گے۔ قرآن کی اصطلاح میں اصحاب شمال گمراہ اور حق کی تکذیب کرنے والے اور کافر افراد ہوں گے، اور دنیا میں جرائم کا ارتکاب کرنے کے سبب قیامت میں ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سورہ واقعہ اور بلد میں اصحاب شمال اور اصحاب مشعمہ کی اصطلاح شقی و بدبخت انسانوں کے لیے استعمال کی گئی ہے اور ان کو ان تعبیروں سے یاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم سورہ واقعہ کی آیات 41 سے 44 تک میں اس گروہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے جو دوزخ کی سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ قرآن کبھی مخاطب کی توجہ کسی اہم موضوع کی جانب مبذول کرنے کے لیے اس روش سے استفادہ کرتا ہے۔ ہم بھی اپنی بات چیت میں اسی روش سے استفادہ کرتے ہیں۔ مثال طور پر کہتے ہیں، ہم پر یہ کیسی مصیبت آ گئی۔ بہرحال 41 آیت کا لہن اور انداز بیان ان افراد کے دردناک عذاب اور سختی کو بیان کر رہا ہے کہ جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، یعنی ایسے گروہ کہ جو گناہگار و ستمگر اور دوزخی ہیں۔ یہ آیات ان کی چند سزاؤں کو بیان کر رہی ہے، گرم گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی اور کالے سیاہ دھوئیں کا سایہ، ایسا ان کو اپنی لپیٹ میں لے گا کہ ان کی ساری قوت اور تاب و توانائی چھین لے گا۔ پھر اس سائے کی وضاحت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ سائبان عام طور پر انسانوں کو جلتی ہوئی دھوپ اور تیز و تند ہواؤں اور بارشوں سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات واضح ہے کہ دوزخ کے سائبان ان خصوصیات کے حامل نہیں ہوں گے۔ سورہ واقعہ کی آیات 45 سے 48 تک میں اصحاب شمال کی اس بدترین اور ہولناک مصیبت میں گرفتار ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ گمراہوں کا یہ گروہ دنیا میں انواع اقسام کی نعمتوں میں غوطہ زن ہونے کے باعث مست و مغرور ہو گیا تھا۔ اگرچہ سارے اصحاب شمال مترفین کے زمرے میں نہیں آتے، تاہم قرآن کا مقصد ان کے سرغنہ افراد ہیں۔ جیسا کہ ان دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر انسانی معاشروں میں بدعنوانیوں کا سرچشمہ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ناز پروردہ اور ہٹ دھرم افراد ہیں۔ یہ افراد متکبر، مغرور، خودخواہ اور دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب ہیں۔ درحقیقت معاشروں کے درمیان جنگوں، خونریزیوں اور انحرافات کی باغ ڈور اس گروہ کے ثروت مندوں، بااثر اور طاقتور افراد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اسی سبب سے قرآن نے دوسروں سے پہلے انہی افراد کی طرف نشاندہی کی ہے۔ عیش و عشرت، اسراف اور نعمتوں سے بیجا استفادے میں مترفین کی زیادہ روی ان کی غفلت اور انحراف کی زمین ہموار کرتی ہے۔ اگرچہ تمام نعمتیں جو انسانوں کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ ان کے رشد و کمال کا ذریعہ و وسیلہ ہیں، اس کے باوجود اگر یہ نعمتیں ان کی غفلت اور غرور و تکبر کا سبب بن جائیں تو ان کو انحراف اور سقوط کے دہانے پر لا کھڑا کریں گی۔ قیامت کا انکار کی جو انسانوں کی بہت سی گناہوں کا باعث بنتا ہے اصحاب شمال کی صفات میں سے ہے۔ یہ افراد فکری و اعتقادی انحرافات سے دوچار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک میں مل کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ ایسے میں کہ خداوند عالم نے تمام انسانوں کو عقل و خرد سے نوازا ہے تاکہ انسان حق کا باطل سے امتیاز کر سکے، لیکن کافر و گمراہ افراد کیونکہ اپنی عقل و خرد سے کام نہیں لیتے اس لیے وہ قیامت اور انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ افراد قیامت کے بعض مناظر کا اس دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے بہت سی زندہ مخلوقات جیسے نباتات اور پیڑ پودے مر جاتے اور خشک ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہ لباس زندگی زیب تن کر لیتے ہیں۔ مسلمہ طور پر ایک شخص جو کسی چیز کو پہلی بار بنانے پر قادر ہے اس کے لیے دوبارہ اس کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ اس کے باوجود منکرین خدا مسلسل خدا اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ صرف اسی پر قناعت نہیں کرتے بلکہ حیرت و تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ قرآن کی یہ آیات اور دیگر آیات ان شقی و بدبخت انسانوں کی بعض خصوصیات کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ افراد نعمتوں اور بے پناہ وسائل زندگی سے بہرمند ہونے کے باوجود متکبر اور ہر دھرم ہیں، اور وہ مسلسل ظلم و گناہ اور سرکشی پر آمادہ رہتے ہیں۔ یہ افراد قیامت کے منکر ہوتے ہیں۔ وہ بے نواؤں، مسکینوں، بھوکوں اور یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے اور ہمیشہ اہل باطل کے ہم نشیں اور ہم آواز ہوتے ہیں۔ عزیز سامن، قیامت کے بارے میں اہم موضوعات میں سے ایک اس کا جسمانی یا روحانی ہونا ہے، اور ہم اس حصے میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ایک موضوع کہ جو ماضی میں بعض دانشوروں کے درمیان متنازع رہا ہے یہ ہے کہ کیا قیامت میں انسان کی روح حاضر ہوگی یا اس کا جسم؟ بالفاظ دیگر، آیا انسان کی معاد جسمانی ہے یا روحانی؟ بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ معاد یا قیامت صرف روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے، اور ان کے خیال میں انسان قیامت میں اسی بدن کے ساتھ زندہ نہیں ہوگا بلکہ اپنے روحانی وجود کے ساتھ آخرت کی زندگی گزارے گا۔ وہ آخرت میں مانوی و روحانی لذتوں سے سرشار ہوگا اور اسی طرح مانوی و روحانی عذاب میں مبتلا ہوگا، یعنی وہ اپنے اچھے کاموں کی جزا صرف روحانی لذتوں یا برے کاموں کی سزا روحانی سزاؤں کے ذریعے حاصل کرے گا۔ لیکن ان افراد کے برخلاف کہ جو معاد کو صرف روحانی سمجھتے ہیں، دانشوروں اور علماء کی تحقیقات کی بنیاد پر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قیامت میں انسان کی واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہے، یعنی ہر انسان جس طرح دنیا میں روح و جسم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اسی طرح قیامت میں روح و جسم کے ساتھ پلٹایا جائے گا۔ بہت سے بزرگ شیعہ علماء اور دانشوروں جیسے شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ، محقق طوسی، علامہ حلی اور ملا صدرہ وغیرہ نے قرآن و روایات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کی قیامت میں واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہوگی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کی اخروی زندگی اس کی دنیاوی زندگی کے مانند ہوگی، کیونکہ انسان کی خلقت روح و جسم دونوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ جسم کی موت کے ساتھ ہی انسان کی روح کی جو مادی شے نہیں ہے زندہ و باقی رہتی ہے، اور عالم قیامت میں دوبارہ انسان کی روح اس کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ آخرت میں بدن کے ذرے کی جو خاک میں مل کر پراکندہ ہو گئے ہوں گے ایک جگہ جمع ہوں گے، اور دنیا میں جس انسانی ڈھانچے میں وہ زندگی گزار رہے تھے دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ اس وقت انسان کی روح کی جو موت کے وقت بدن سے جدا ہو گئی تھی دوبارہ انسان کے بدن میں پلٹا دی جائے گی، نتیجے میں مردہ بدن دوبارہ زندہ اور اپنی پہلی والی صورت میں واپس آئے گا۔ اور یہ ایسے ہی ہوگا کہ اگر کسی نے اسے دنیا میں دیکھا ہوگا تو حشر میں بھی اسے دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ وہی شخص ہے۔ آخرت میں انسان کا اپنے حقیقی وجود کے ساتھ ہونا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے میدان میں پھر وہ افراد نہیں ہوں گے کہ جو ایک مدت تک دنیا میں زندگی گزار کے گئے ہوں گے۔ اس لیے آخرت میں انسانوں کو اس کے تمام وجودی حقائق کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی معاد اور واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ہوں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی جاویدانہ زندگی آخرت میں بھی جسمانی اور روحانی قالب میں ہوگی۔ قرآنی آیات اس امر پر تاکید کر رہی ہیں کہ انسانوں کی روحیں قیامت میں ان کے جسموں میں پلٹائی جائیں گی اور افراد زندہ ہونے کے بعد اپنی جزا و سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ سورہ قمر کی آیت 7 میں ہم پڑھتے ہیں، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ اگر معاد صرف روح کی جزا و سزا سے متعلق ہوتی اور اس کا جسم و بدن سے کوئی رشتہ نہ ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ قرآن مختلف آیتوں میں صراحت کے ساتھ قبروں سے یا ان کی خوابگاہوں سے مردوں کو اٹھائے جانے کی بات کہہ رہا ہے، جبکہ قبر سے اٹھایا جانا انسان کے بدن سے مربوط ہے صرف روح سے نہیں، کیونکہ روح کی جگہ قبر نہیں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اسلام کی معرفت کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب کو خدا واحد کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ خدا حافظ۔
اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام مقدس دفاع، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان ہاشم علی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج کے پروگرام میں مقدس دفاع کا ایک نئے زاویے سے جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین، اس پروگرام میں نوجوان ایرانی جنگجوؤں کے ساتھ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جذباتی اور روحانی تعلق کے تناظر میں گفتگو کریں گے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے رضاکار بسیجیوں میں پیدا ہونے والے شوق اور جذبے کو آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام کی حکومت کے بزدلانہ حملے کے خلاف ایرانی مجاہدین کے 8 سالہ مقدس دفاعی سلسلے سے متعلق اس پروگرام میں ہم ایک طویل اور وحشیانہ جنگ کے خلاف ایرانی قوم کی 8 سالہ مزاحمت کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ جنگ دوسری جنگوں کے مقابلے میں ایک منفرد جنگ ہے۔ صدام کے خلاف ایران کی اس جنگ کی کئی خصوصیات اور منفرد صفات ہیں۔ ایران پر صدام کی حکومت کے حملے کے بعد ایران کے تمام طبقات اپنے انقلاب کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اپنے مذہبی عقائد اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ وطن کے اس خوبصورت دفاع کی مناسبت سے انہوں نے عظیم اسلامی انقلاب کی تاریخ میں ایک ایسا حساس اور انتہائی شاندار دور رقم کیا جسے مقدس دفاع کا دور کہا جا سکتا ہے۔ گزشتہ پروگراموں میں دفاع مقدس کے 8 سالوں میں امام خمینی رحمۃ اللہ کے مقام و منزلت اور ایرانی مجاہدین اور ان کے رہبر کے درمیان انتہائی جذباتی تعلق پر گفتگو کی گئی تھی۔ پہلوی بادشاہت کا تختہ الٹنے میں اسلامی انقلاب کی فتح کی ایک بڑی وجہ مسلم عوام کے تمام طبقات کا وہ جذبہ ایثار تھا جسے اسلامی جمہوری ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی قوم میں پیدا کیا تھا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی نے سختیوں اور مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اور دنیا کے مظاہر سے تعلق توڑتے ہوئے امریکہ اور اس کے مصنوعی سیاروں جیسی عظیم طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بالآخر ان پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جذبے کے ساتھ اور موت کے آخری لمحے تک خالص توحیدی تعلیمات پیش کرتے ہوئے عوام میں انقلاب کے جوش و خروش کو برقرار رکھا۔ ایرانی عوام میں اسلامی انقلاب سے محبت اور اسلامی شعور کو پیدا کرنے میں سب سے اہم کردار یقیناً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کے عملی کردار کا ہے۔ مسلط کردہ جنگ میں اس جذبے نے مزید گہرائی حاصل کی اور اپنا اصل مقام اور نام بھی پیدا کیا۔ ایسے حالات میں میدان جنگ کا بنیادی عنصر ہمت، ایثار، قناعت، خود فراموشی، خدا پرستی تھے۔ رضاکار بسیج امام خمینی سے محبت کرنے والے اور دینی اقدار کے اصل علمبردار اور جذبہ شہادت سے سرشار وہ نوجوان تھے جنہوں نے آخر تک دشمنان اسلام کے عزائم کو ناکام بنانے میں اپنی سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ اسلامی انقلاب کی فتح نے اسلامی حکومت کے ڈھانچے میں اداروں کی تشکیل کی راہ ہموار کی، جس کی مثال تاریخ میں منفرد اور بعض صورتوں میں تو بے مثال ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی یا اسلامی انقلابی گارڈ، اسلامی انقلابی کمیٹیاں، ہاؤسنگ فاؤنڈیشن، تعمیراتی جہاد اور مظلوموں کو متحرک کرنے جیسے ادارے تشکیل پائے، اور ان اداروں کو ایجاد کرنے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہدف یہ تھا کہ ملک کے مسائل کو تیزی سے حل کیا جائے اور عوام اس میں شامل و دخیل ہوں۔ اس دوران امام کا سب سے جامع اور اہم اقدام انقلاب اسلامی کے اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے لاکھوں افراد کو جمع کرنا تھا۔ رضاکار فورس کی تشکیل، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے 2 کروڑ رضاکاروں کی فوج کی تشکیل کے مرحلے اور اعلان سے شروع ہوئی۔ امام خمینی کا یہ اقدام بیداری اور بے مثال حکمت عملیوں میں سے ایک ہے جو انقلاب کے دوران اور انقلاب کے بعد منظر عام پر آئے۔ سازشوں کو ناکام بنانے کے بنیادی عوامل وہ سیاسی بصیرت تھی جس سے امام خمینی مالا مال تھے۔ تہران میں امریکی سفارت خانے سے حاصل کی گئی دستاویزات اور امریکی حکام کے واضح بیانات نے ایرانی عوام اور حکام کو اس حقیقت سے روشناس کرایا کہ اسلامی جمہوریہ میں امریکہ کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور اس ملک کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے اس عمل نے دنیا میں امریکہ کی سازشوں کو بے نقاب کر دیا۔ لوگوں کو کم سے کم وقت میں دشمن کا مقابلہ کرنے اور اندرونی اور بیرونی سازشوں سے مقابلے کے لیے کم سے کم وقت میں ایک لشکر کی تیاری ایران کے اسلامی انقلاب کی بنیادی ضرورت تھی۔ اسی مناسبت سے 26 نومبر 1979 کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رضاکار بسیج کی تشکیل کے لیے ایک تاریخی حکم جاری کیا۔ اس اعلان کے بعد ایران کے متدین اور پاکباز مسلمانوں نے، جو انقلاب اور اس کے بلند آداب سے محبت کرتے تھے، انقلاب کی کامیابیوں کی حفاظت کے لیے میدان میں آ گئے، اور انہوں نے رضاکار فورس بسیج کے مراکز اور ملک بھر کی مساجد میں عوامی مزاحمتی گروپ تشکیل دیے۔ رضاکار بسیج کا پہلا تجربہ انقلاب مخالف قوتوں کا مقابلہ کرنا اور دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور انقلابی کمیٹی کی مدد کرنا تھا، اور اس طرح انہوں نے ایران کے سیاسی استحکام، مہنگی اور قومی اتحاد میں ابتدا میں ہی مؤثر کردار ادا کیا۔ خمینی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے رضاکار بسیج کی تشکیل کے حکم کے ایک سال سے بھی کم عرصے کے دوران عراق میں باسی حکومت نے انقلاب اسلامی کے دشمنوں کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایران پر جنگ مسلط کر دی۔ اسلامی انقلاب کی تبدیلیوں اور پیش رفت کی وجہ سے پیدا ہونے والی اس نازک صورتحال میں اسلامی جمہوریہ ایران باسی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ حکومت ابتدائی مرحلے میں تھی، انقلاب تازہ کامیاب ہوا تھا اور اس بات کا متحمل نہیں تھا کہ اندرونی اور بیرونی دو محاذوں پر بیک وقت مقابلہ کرے۔ اسلامی جمہوریہ کی فوج جو امام خمینی رحمۃ اللہ کی حمایت سے اپنی پوزیشن حاصل کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئی تھی، لیکن یہ فوج تتر بتر ہو چکی تھی۔ انقلاب کی فتح کے بعد سیاسی حالات کے مطابق اس فوج کو دوبارہ تشکیل دیا گیا۔ پاسداران نے انقلاب اسلامی کو شہروں کی حفاظت کے لیے مامور کیا گیا اور اس نئے ادارے کے ذمے بہت سے کام سونپے گئے، لیکن اس نئے ادارے کے پاس ضروری آلات کی کمی، نیز تجربات کی کمی ہمیشہ آڑے آئی۔ ایران کی مسلح فوج کی بگڑتی ہوئی حالت سے آگاہ عراق کی باسی حکومت نے امریکہ، سوویت یونین اور ان کے سیٹلائٹس کی حمایت سے ایران کے خلاف بھرپور حملے کا آغاز کیا۔ اس دوران رضاکار بسیج کا کردار مقدس دفاع کے میدان میں انقلابی عوام کے حوالے سے ایک نئی قوت کے طور پر ابھرا۔ عراق کی باسی حکومت نے تہران کے خلاف چند روز میں فتح کا جو خواب دیکھا تھا وہ پہلے مرحلے میں ہی بکھر گیا، اور یقیناً اس میں ان رضاکار بسیجیوں کا خصوصی کردار ہے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر میدان جنگ میں خالی ہاتھ پہنچے اور انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا اور اس کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ وہ مجاہدین جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر رضاکار بسیج کے نام سے مزاحمتی اڈوں میں جمع ہوئے تھے، وہ بہت جلد میدان عمل میں جنگی محاذوں پر پہنچنا شروع ہو گئے اور انہوں نے اپنے خون کے آخری قطرے تک مزاحمت کی۔ 8 سالوں کے دفاع کے دوران عوامی موبلائزیشن اس قدر بڑھی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس کامیابی کو دشمن نے بھی تسلیم کیا کہ اس موبلائزیشن کے نتیجے میں سامنے آنے والی نوجوان رضاکار بسیج فورس ایسی طاقت ہے جو دنیا کی کسی بھی کلاسک فوج کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہادر رضاکار بسیجیوں کے بارے میں فرمایا، آپ میدان جنگ میں ایرانی قوم کی مظلومیت اور جرأت کا مجسم اور انقلاب کی روشن تاریخ ہیں۔ آپ پاک فرزند اور مسلمانوں کی عزت کے علم بردار اور اس ملک کی ڈھال ہیں۔ آپ وہ ساتھی کمانڈر اور بیدار اہلکار ہیں جو مضبوطی سے دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ انقلاب اور اسلامی جمہوریہ اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا مقدس ادارہ جو ہمارے نظام کی الہی اقدار کے دفاع میں سب سے بڑا مرکز رہا ہے اور رہے گا، اس میں بسیج کا کردار نمایاں ہے اور جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے، چاہے امن ہو یا جنگ۔ رضاکار بسیج اور امام خمینی کے درمیان تعلق دو طرفہ تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ رضاکار بسیج کے مجاہدین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ رضاکار بسیجیوں کے نام ایک پیغام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ہمیشہ رضاکار بسیجیوں کے خلوص اور پاکیزگی پر رشک کرتا ہوں اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ان رضاکار بسیجیوں میں شمار کرے۔ اس دنیا میں مجھے رضاکار بسیجی ہونے پر فخر ہے۔ رضاکار بسیج کی ایک اور خصوصیت کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا، رضاکار بسیج ایک پاکیزہ اور پھلدار درخت ہے جس کے پھولوں سے بہار کی خوشبو اور یقین کی تازگی محسوس ہوتی ہے، اور رضاکار بسیج حدیث عشق ہے۔ بسیج محبت کا مکتب اور گمنام گواہوں اور شہداء کا مکتب ہے جس کے پیروکاروں نے اس کے دفتر پر شہادت اور قربانی کی عبارت رقم کی ہے۔ سمن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران میں 90% سے زیادہ رضاکار بسیجیوں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو نزدیک سے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ آپ کے ایسے عاشق اور دیوانے تھے کہ آپ کے ہر فرمان پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے تھے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، بسیج خدا کی مخلص فوج ہے۔ تنظیم کے دفتر پر اول سے آخر تک تمام مجاہدین نے دستخط کی ہیں۔ شہید ہونے والے رضاکار بسیجیوں میں سے ایک مشتبہ صفدری نامی جو ایک طالب علم تھا، وہ ہائی اسکول کے دوران رضاکار بسیج میں شامل ہوا۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت اور خوبرو نوجوان تھا۔ جنگ کے دوران اس نے ایک قمیض پہنی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا، امام کی مسکراہٹ نے مجھے شہادت کا راز سکھایا۔ سامن، مسلط کردہ جنگ کے دوران ایک بسیجی کے سینے پر لگی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کو دیکھ کر ایک عراقی افسر نے کہا، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہارا رہبر امام خمینی ہے۔ یہ عراقی افسر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کو چومتا ہے اور کہتا ہے، تم نہیں جانتے کہ اس امام نے تمہارے لیے کیا 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 ہے۔ سامعین، دفاع مقدس کے مجاہدین شدید لڑائی، اسیری یا ٹریننگ کے وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے اور ان کی مسکراہٹ والی تصویر کے بارے میں سوچ کر ہی پرسکون ہو جاتے تھے۔ جب اقوام متحدہ کی جنگ بندی کی قرارداد 598 منظور ہوئی اور جنگ ختم ہوئی تو محاذ پر موجود مقدس دفاع کے مجاہدین رو رہے تھے، کیونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد کو قبول کرتے وقت کہا تھا کہ میں نے زہر کا پیالہ پیا۔ یہ جملہ ایرانی مجاہدین کے لیے بہت سخت تھا۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ اے کاش ہم شہید ہو جاتے، لیکن امام خمینی کی زبان سے یہ جملہ نہ سنتے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تدبر اور مصلحت کی بنیاد پر قرارداد 598 کو قبول کیا۔ البتہ امام خمینی کے اس فیصلے کو اس وقت لوگوں نے نہ سمجھا، لیکن بعد کی تاریخ نے ثابت کیا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیصلہ درست تھا۔
Thank you.